بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا جبکہ ان میں انہی کی جنس سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان لوگوں کے خیالات اور رسومات اور جہالت سے ان کی صفائی کرتے رہتے ہیں اور ان کو کتاب اور فہم کی باتیں بتاتے رہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ احسان کیا ہے، باقی احسان ہے، اپنے محبوب کو ہمارے لیے رسول بنا کے بھیج دیا. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور تزکیہ کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور فہم کی باتیں، حکمت کی باتیں بتاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جو ہے وہی دین کا، تو کوئی اور ذریعہ ہی نہیں ہمارے پاس. اب آج کل اس میں کمی ہو گئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اتنا اہم نہیں سمجھا جاتا جتنا کہ یہ ہے. تو اس لیے آج اس کے اوپر اکثر نکل آنا ہے، کچھ تو کتاب و رسول اکرم سے ہی سنت کی اہمیت دل سے نکل جانا یہ تو اچھی بات نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت. حضرت ہمارے ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں، کتاب اسوہ رسول اکرم میں، کلام پاک سے جمع کی 26-27 آیات، تو اسی میں بلکہ 29-30 بیان کر کے فرمایا ہے. یہ آیات اس میں لکھی ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں خالق کائنات اللہ تبارک و تعالی نے تمام بنی نوع انسانیت، حصول شرف انسانیت، یعنی انسانیت کا شرف حاصل ہو جائے، انسانیت کی عزت حاصل ہو جائے، وہ تکمیل عبدیت اور عبدیت کی تکمیل ہو جائے. عبدیت سمجھیے، اصل چیز عبدیت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی عبدیت ہی اصل چیز ہے جو ان کی تمام خصوصیات کے اوپر حاوی ہے. اور عبدیت کس کو کہتے ہیں؟ کہ جیسے بندہ غلام، عبد کے معنی غلام کے ہوتے ہیں، غلام یہ ہے کہ ہر وقت نظر رکھتا ہے کہ میرا آقا کیا حکم دیتا ہے اور جو حکم دے وہ فوراً بجا لاتا ہے. یہ عبدیت ہے کہ اللہ کے حکم کو معلوم کرنے کی کوشش کرتا رہے، ہر وقت نظر رکھے، معلوم کرے کہ میرے لیے اس صورتحال میں اب کیا حکم ہے، اور معلوم ہے تو بجا لائے، نہیں معلوم ہے تو معلوم کرے. بس یہی عبدیت ہے. اب اس کے لیے معلوم کرو کس سے؟ تو عام احکام تو علماء کرام بتا دیتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے، لیکن اپنے خاص حالات کے لیے شیخ مقرر کرنا ضروری ہے، آپ کو بتا سکتے. حکم اللہ کا معلوم ہو گیا، بس عمل کرو، یہ عبدیت ہے. اپنی رائے نہ لڑاؤ، اپنی رائے، اپنی تجویز کو فنا کر دو. تو فرما رہے ہیں ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کہ تمام بنی نوع انسانی کو حصول شرف انسانیت اور تکمیل عبدیت کے لیے تمام احسانات و انعامات سے مشرف اور بہرہ اندوز ہونے کے لیے جب خالق کائنات نے ایسے خیر البشر نبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیکر مثالی بنا کر مبعوث فرمایا، تو ایمان لانے والوں پر ادائے شکر و امتنان کے لیے جس طرح آپ پر صلاۃ السلام بھیجنا واجب فرمایا ہے، اسی طرح ان کو، یعنی مسلمانوں کو، ہر شعبہ زندگی میں آپ کی اطاعت و اتباع کا بھی مکلف بنائے. اور قرآن کی آیات اس بارے میں صریح ہیں کہ اتباع ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم ہے, اور اتباع کہتے ہیں قدم بقدم چلنے کو بھی. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں اتباع کی تشریح کی. قدم بقدم ہو, بلا عذر نہ چھوڑے, اتباع اس کو کہتے ہیں. ہر شعبہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کو کا بھی ہمیں مکلف فرما دیا ہے. مکلف مطلب کیا ہے مکلف کا؟ کہ قرآن میں احکام آ گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, اسی سے مکلف ہوئے انسان. یہ آیات جو ہیں تقریباً 29 کے قریب پیش کیے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے. ان کے بارے میں فرماتے ہیں ان تصریحات ربانی سے, اللہ تعالیٰ کی ان تصریحات سے جو صراحتاً فرمایا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, ان کی اطاعت کرو, اتباع کرو, اطاعت کرو, اس سے بالکل واضح ہے کہ جو بھی آپ سے جتنا قرب حاصل کرے گا, جو بھی آپ سے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا قرب حاصل کرے گا, قرب اتباع سے ہو. یہ آدمی دیکھیے, یہ آدمی کچھ جیسا لگ رہا ہے تو قریب ہے, شکلاً قریب ہے, عملاً قریب ہے, اس کو قرب ہے. جو بھی آپ سے جتنا قرب حاصل کرے گا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے ان کے جیسا ہو جائے گا ظاہراً اور باطناً, وہ اسی قدر اللہ جل شانہ سے قریب ہوگا. ایسی بات ہے, اللہ تعالیٰ تو بس اسی کو پسند کرتے ہیں. اسی لیے فرمایا کلام پاک میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, ارے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. تو ان تصریحات ربانی سے بالکل واضح ہے کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا قرب حاصل کرے گا وہ اسی قدر اللہ جل شانہ سے قریب ہوگا اور محبوب بندہ بن جائے, اللہ کا محبوب بندہ بن جائے. گویا اتباع سنتی روح عبادت ہے اور حاصل بندگی ہے, اور بندے کا جو فعل سنت کے خلاف ہے, اور جو بندے کا جو فعل سنت کے خلاف ہے وہ فی نفس ہی عبادت نہیں بلکہ دانستہ خلاف سنت ہونے کی باعث موجب حرمان ضرور ہے. جیسے یہ عبارت بدل دی گئی, پہلا ایڈیشن آپ دیکھیں گے تو اس میں بڑی سخت عبارت ہے, زندقہ ہے اور الحاد ہے اور بددینی, جان بوجھ کر خلاف سنت, بالخصوص عبادت میں. فی نفس ہی وہ عبادت نہیں ہے, عبادت تو وہی ہے جو سنت کے مطابق ہو, الا یہ کہ عذر, عذر تو الگ چیز ہے. دیکھا آپ نے کس قدر عجیب مضمون ہے. اب فرماتے ہیں آخر میں اس میں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مکارم اخلاق, انداز اطاعت و عبادت, حالات جلوت و خلوت, چاہے وہ تنہائی کے ہوں یا لوگوں کے سامنے ہوں, اور تمام اعمال و اقوال اور تعلقات اور معاملات زندگی, ہر قوم اور ہر طبقے اور ہر جماعت اور ہر فرد کے لیے ہر زمانے اور ہر وقت میں بہترین نمونہ و مثال. اسی لیے اللہ جل شانہ نے فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. اب یہ ہے کہ اس پہ میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن کی آیت ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نمونہ ہیں, ان کے جیسے بننا ہے, ظاہراً بھی اور عملاً بھی, باطناً بھی, عقیدتاً بھی, اسی جیسے بننا ہے. تو جب یہ قرآن کی آیت ہوئی تو بتائیے اس کا انکار کرنے والا مسلمان رہے گا؟ کیا مطلب ہوا؟ مطلب کہ جو شخص کہہ دے نعوذ باللہ کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ نہیں, میں نہیں مانتا, تو نکل جائے گا ایمان سے, ختم ہے. قرآن کی آیت کا انکار ہی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنا دیا ہے ہمارے لیے. خود اتباع کی جو آیات ہیں وہی کہتی ہیں کہ نمونہ. اور پھر یہاں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, صاف بات ہے کہ نمونہ ہے, نمونہ ماننا پڑے گا. نمونہ تو یہ ہے کہ جیسا ہے, جیسا نمونہ دیا جائے ویسی بن جاؤ, ویسی بنا دو, اس کو نمونہ کہتے ہیں, ذرا بھی فرق نہ ہو, اسی کو اتباع کہتے ہیں. فرماتے ہیں سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اسی کو سنت کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہراہ سنت ہر خطرے سے معمول.
وہ بندہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے گا اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا, وہ امن میں رہے گا
اور ہر شائب نقص سے پاک ہے. اس لیے ہماری سعادت و کامرانی اور دانشمندی کا فطری تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی پیروی کریں اور ہر عمل میں آپ کے نقش قدم پر چلیں, اور جب حق تعالی شانہ کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنے پر اللہ تعالی نے محبوبیت کا وعدہ دیا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اللہ تعالی تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے, تو حکم ربانی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہمارے تمام اعمال, فرائض و واجبات اور اوامر و نواہی کی تعمیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی کی نیت سے ہونی چاہیے. ایک مثال دوں آپ, عمرے میں اور حج میں حکم ہے کہ صحیح کرو. اصل تو صحیح تو کی تھی حاجر علیہ السلام نے, ہم کیوں صحیح کرتے ہیں؟ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کرتے ہیں, ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن چونکہ صحیح کی اس لیے ہم صحیح کرتے ہیں. یہاں سے یہاں تک ذرا تیز رفتار سے چلے تو ہم بھی اسی طرح چلتے ہیں, حالانکہ اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے. اسی طرح سے اتباع کرتے ہیں, یعنی وہ چادر کو شانہ کھول دیتے ہیں ثواب سے. تو یہ تو تھا ہی اسی لیے کہ کفار پہ روک پڑے گی, یہ محارف بھی جو مسلمان ہیں یہ بھی قوی ہیں اور چال بھی اخلاص کے لیے رمل. ہم کس لیے کرتے ہیں؟ اب تو کفار پہ تو ہمیں کوئی اثر نہیں جمانا, ہم تو اتباع سنت میں کرتے ہیں, اتباع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس لیے یہ فرما رہے ہیں کہ تمام اعمال, فرائض و واجبات اور عوامر و نواہی کی تعمیل آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی کی نیت سے ہونی چاہیے. تو یہ تو نیت کو تو اپنے ہاتھ میں سوچنا, اسی سے برکت ہوتی ہے, برکت اسی سے ہوتی ہے. اور بتقاضائے محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آداب و خصائل اور سنن عادیہ کو بھی شعار زندگی بنایا, ان بعض چیزیں ایسی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عادتاً کی, ان کو بھی اتباع کیا جائے. اس میں بھی اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت و عزم ہونا چاہیے تاکہ ہمارا ہر عمل انشاءاللہ مقبول بھی ہو اور عند اللہ محبوب بھی ہو اور دنیا میں حیات طیبہ کا باعث بھی ہو. لیکن سنت کے مطابق جب اعمال ہوں گے تو دنیا میں حیات طیبہ نصیب ہو اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت گرامی کی بدولت میزان عمل میں گراں بہا اور گراں قدر بھی ہو, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جہاں لگ گئی وہ اعمال ان کا وزن ہوگا زیادہ آخرت میں. اور یہ نیت و عزم کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے, پیروی کریں گے, اتباع کریں گے, قلب میں ہونی چاہیے مسلمان کے, ہر وقت ہونی چاہیے. اس کو فرما رہے ہیں کہ یہ نیت و عزم ایک اختیاری عمل ہے ہمارے ہاتھ میں. ہم کھانا کھا رہے ہیں, ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے, کون روکے گا؟ کوئی روک نہیں سکتا. اور امر اختیاری کا ہر شخص مکلف ہے, جب یہ امر اختیاری ہوا تو اس کا ہر شخص مکلف ہوا. اور یہ نہایت آسان بھی ہے, بس اپنے ہر عمل اور ہر انداز زندگی میں حضور نبی الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا عزم کر لیجیے, انشاءاللہ دونوں جہاں کی عافیت کاملہ نصیب ہوگی. بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے کسی کو مقصود تک رسائی نہیں ہوئی ہے اور نہ ہو سکتی. تو ہم آپ, میں اپنے احباب کو کہتا ہوں, خود اپنے آپ سے مخاطب ہوں کہ جب ہم نے مقصود بنایا ہے, بزرگوں سے تعلق کیا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں, اس کا طریقہ تو اتباع سنت ہے, اس کے علاوہ تو کوئی طریقہ نہیں. اور یہی ہماری تصور ہے, کسی کو سمجھنا کہ یہ اللہ والا ہے, بڑا ہے, بزرگ ہے, کیا کسوٹی, مطلب سنت ہے یا نہیں, اصل کسوٹی ہے. اب آپ کو میں وہ چیز سناؤں اسی کی تائید میں, یہ تربیت تاریخ کے میں پڑھنے کا معمول ہے, اس میں سے میں سناتا ہوں اسی بارے میں. اب سنی, ایک مرید نے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ان کو خط میں لکھا کہ بغیر دیکھیے مقصد کیا ہے, حکم معلوم ہو جائے, ابدیت یہی ہے, اگر معلوم نہیں کرتا تو اس نے حکم ہی نہیں معلوم کیا، تربیت کہاں رہی؟ ان مرید نے لکھا کہ خادم بیشتر وقت تہجد 8 رکعت پڑھتا ہے اور ہر رکعت میں مختلف سورتیں پڑھتا تھا. عرصہ ہوا کہ ایک روز خادم کتاب مبارک ضیاء القلوب جو ہمارے حضرت دادا پیر صاحب قدس سرہ کی ہے، یعنی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی، کا مطالعہ کر رہا تھا، کتاب موصوف میں لکھا دیکھا کہ تہجد کے وقت 12 رکعت پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ اخلاص 3-3 بار پڑھے. اس روز سے بتقاضا قلب اس پر عمل ہے. اگر یہ عمل میرے مخدوم حضور اقدس کی رائے عالی یعنی حکیم الامت کی رائے عالی و طریقہ تعلیم کے خلاف ہو تو ارشاد فرمائیں. ہم نے تو اپنے دادا پیر کا دیا اور وہ آپ کے خیر شیخ ہیں، انہوں نے کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یوں کرو، تو میں نے اس کو اپنا لیا. تو اب آپ بتائیے کہ یہ طریقہ آپ کے ذوق کے خلاف تو نہیں ہے؟ دیکھیے، اگر بغیر پوچھے سرپٹ بھاگ رہے ہیں، بغیر پوچھے. جس کا کوئی شیخ نہیں وہ ہمیشہ گمراہی میں پڑ جائے گا، یا شیخ ہو پوچھتا نہیں، پوچھنے سے تو کام بنتا ہے. سوال جو ہے علاج ہے جہل کا. اب دیکھیں جواب حکیم الامت کا، ہم حکیم الامت کو کیوں اتنا مانتے ہیں؟ جو کتابیں بکتی ہیں کیا ان کا مجھے کچھ کمیشن ملتا ہے؟ میں کیوں اتنا دل دادا ہوں حکیم الامت کا؟ سنیے جواب کیا دیا. حالانکہ ان کے شیخ ہیں حکیم الامت، اور ایسے ویسے شیخ نہیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ادنا تذکرے سے حکیم الامت بےتاب ہو جاتے تھے. فرماتے کہ میرے دل کا جو حال ہوتا ہے وہ کوئی جانتا نہیں ہے، لوگوں کو نظر تو نہیں آتا، ان کے ادنا تذکرے سے یہ حال ہوتا ہے، شیخ کا ایسے ہی مقام ہوتا ہے. لیکن کیا لکھتے ہیں؟ جواب دیا کہ مشائخ نے یہ طریقہ، یعنی 12 رکعت تہجد اس میں 3-3 بار سورہ اخلاص، مشائخ نے یہ طریقہ ان پڑھ لوگوں کے لیے تجویز فرمایا ہے، ورنہ افضل بوجہ موافقت سنت کے یہی ہے کہ کوئی صورت معین نہ کرے. اور ظاہر ہے کہ اتباع سنت کو سب مصلحتوں پر ترجیح ہے. دیکھا آپ نے، دیکھا آپ کیسے کام کا جواب، کس قدر حکیم الامت کو ہم اس لیے ہم اتنا ان سے محبت کیا عشق کرتے، وجہ یہ کہ وہ ہمیں حق بتاتے ہیں. ہے کوئی حق بتانے والا؟ یہاں بڑے بڑے مار کھا جائے سوال پوچھا جائے، یہاں پہ بڑے سے بڑا شیخ ہل جائے گا، نہیں بتا سکتا. یہ جواب حکیم الامت ہی دے سکتے. مشائخ نے یہ طریقہ ان پڑھ لو. میں نے ایک مرتبہ حضرت سے کہا، حضرت ڈاکٹر عبد الحی عارف رحمۃ اللہ کی صحبت میں جاتا تھا، چھٹی میں حضرت روزانہ جاتا تھا ان کی بلکہ ایک زمانے تو حضرت نے کہہ دیا کہ تم ایسا کرو جب میں صبح نکلتا ہوں اس وقت آ جا کر میں سب گاڑی میں بیٹھ کے چلے جایا کروں. تو ایسا بھی ہوا، اتنا یعنی الحمدللہ صحبت نصیب ہوئی. تو میں نے حضرت سے کہا کہ ایک مرتبہ کہ حضرت تربیت السالک میں یہ حال ایک شخص نے لکھا اور اس پر حکیم الامت نے تجویز کیا کہ تمہارے اندر کبر ہے، تو وہی حال حضرت میرا ہے، تو میرے اندر بھی کبر ہوا تو میرا علاج فرمائی. یہ میں نے ان کو عرض کیا یا خط میں لکھ کے دیا، لیکن وہیں کا وہیں دیا. حضرت نے پڑھا اور فرمایا کہ یہ اس شخص کے بارے میں حضرت کو معلوم ہوگا دوسری باتوں سے کہ اس کو کبر ہے. دیکھا آپ نے بتایا کہ سالی پڑھا اور سر پر دوڑ دیتے رہے. اسی لیے حضرت ہمارے نواب صاحب کہتے تھے کہ یہ مریض کی کتاب نہیں ہے، یہ معالج کی کتاب ہے. دیکھا آپ نے، افضل بوجہ موافقت سنت کے یہی ہے کہ کوئی صورت معین نہ کرے نمازوں میں، اور ظاہر ہے کہ اتباع سنت کو سب مصلحتوں پر تک. ایک صاحب نے لکھا، مریض ہے حضرت، وہ بہت ہی خاص مریض معلوم ہوتے ہیں، لکھا کہ یوں تو پہلے بھی یہ حالت کبھی کبھی ہوتی رہی ہے کہ حضور سرور دو عالم روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میری روح ان پہ فدا ہو، اس ذات بابرکات کے ساتھ غلبہ محبت کا ہوتا تھا اور وہ ایک خاص حالت ہوتی تھی، لیکن ان دنوں میں یہ حال کمال جمال کے ساتھ جلوہ گر ہوا اس طرح ظاہر ہوا، اس کا ایک سبب قریب اس طرح ظاہر ہوا کہ ایک دن خواب میں دہلی کی جامع مسجد کی چھت کے اوپر اپنے آپ کو دیکھا. اس وقت خوابی میں یہ القاء دل میں ہوا کہ عرب میں تو وہ مسجد نبوی مشہور ہے، ہند میں یہ مسجد نبوی ہے. عرب میں تو مسجد نبوی ہے، ہند میں یہ مسجد نبوی ہے. یہ خوابی میں ان کے قلب میں القاء ہوا. اس خواب کی تعبیر میں نے اپنے فہم قاصر میں یہ سمجھی کہ دہلی کی جامع مسجد کا نقشہ ایک تخیل معلوف تھا. در حقیقت یہ خواب اشارہ ہے کہ رائی کو، یعنی دیکھنے والے کو، اتباع نبوی نصیب ہوگا. اللہم ارزقنی وزدنی. اس خواب کے بعد سے یہ حال ہے کہ تمام احوال و کیفیات اور اشارات و نکات اور لطائف مشہور آئے تصوف کی ساری چیزیں میرے نزدیک اس سے بہت کم مرتبے میں معلوم ہوتے ہیں کہ ایک قدم جناب رسالت مآب آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چلا جائے. اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام انوار و کیفیات اور تمام علوم کا وجود آفتاب رسالت کا طفیل ہے. اگر آفتاب رسالت کی شعائیں نہ ہوتی تو یہ تمام انوار و علوم مبدل و ظلمت ہوتے. مشکات نبوت کے فیضان کو چھوڑ کر دوسرے علوم وغیرہ کی طرف متوجہ ہونا، عین دن میں آفتاب کو چھوڑ کر اندھیرے کو تلاش کرنا ہے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ طریق سنت کبریت احمر ہے، یعنی سرخ گندھک.
کبریت احمر وہ جو ہے کیمیا، جسے سونا بناتے ہیں، مٹی سے سونا بنا لیتے ہیں، اس کا ایک جزو اعظم ہے. اس لیے کبریت احمر بہت کمیاب ایک چیز ہے. تو جو اگر مٹی کو سونا بنا دے، یہ ہے اس کی خاصیت.
کہ طریق سنت کبریت احمر ہے، لیکن زمانے میں طریق غیر سنت اس قسم کا غالب ہو گیا ہے کہ متبع سنت غلب حال میں پکار اٹھتا ہے کہ ہم کہاں جائیں. اور سب سے عجیب یہ ہے کہ متبع سنت کو کافر کہا جاتا ہے. لیکن باوجود اس حالت کے، میں فارسی کا شعر لکھا ہے، فرماتے ہیں اس کے بعد، لیکن باوجود اس حالت کے میں اپنے اعمال میں سنت کی بہت کمی پاتا ہوں. البتہ اس بات کی تسلی ہے کہ حضور روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ضعفاء امت پر ترحم ہے. اس طرح کا خط ہے، فارسی کا شعر لکھا ہوں ان کے حال پہ. آخر میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب لکھا ہے. جواب آدھی سطر کا ہے، اس سے بھی کم. لکھا ہے ماشاء اللہ نعمت عظمہ اور غنیمت کبریٰ ہے. اس سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ایسی محبت، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. اور آج کل واقعی یہی ہو گیا ہے کہ سنتوں کو بالکل ٹھکرا دیا گیا. سنا جائے عبادات میں بھی آج کل وقت نہیں کسی چیز کا، یہ دوائے سنت کا. اور طرز زندگی میں ہمارے یہاں جو شادیاں ہوتی ہیں وہ صرف سنت کی مخالفت ہے. کس ہمت، کیسے ہمت ہو جاتی ہے دینداروں کی کہ شادی ہالوں کی شادیوں میں شرکت کریں.
جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تو پس پشت ڈال کر الٹا ان کی جگہ گناہ ہو، اور اس انداز سے جہاں سنتوں پہ عمل کرنے کا حکم ہے، اس کی بجائے اس انداز سے کہ ایسا دیکھنے والے کو لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ان سنتوں کا کیا مذاق اڑایا جا رہا ہے نعوذ باللہ، جس کی تاکید کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. بس اللہ تعالی ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنے تمام معاملات زندگی میں سنت کو اپنائیں، سنت سے محبت کریں. آمین. اللہم